السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کا عمومی تعارف۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی، ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جس سے کوئی محفوظ نہ رہے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی کتاب، یہ فیصلہ کن کلام ہے، جو سرکشی کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا اللہ اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ اگر کوئی کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کے علاوہ، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، زبانی اس میں تحریف نہیں کر سکتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے، کثرت تلاوت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ طویل حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کتاب کتنی بلند پایا ہے۔ ہم اپنے خوش قسمتی پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے چند باتیں بہت ضروری ہیں۔ جب ہم اس کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی کچھ بنیادی باتیں، کچھ بیسک نالج ہمیں ضروری ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، اس وقت حالات کیسے تھے، کس طرح صحابہ کرام نے اس کو اپنے اندر جذب کیا اور کس طرح سے عمل کیا، پھر اس کی تدوین کس طرح سے ہوئی۔ تو جب ہم اتنی اہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنے روح کی گہرائیوں میں اتاریں۔ آپ دیکھیں کہ جب تک ہم قرآن کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ کتاب مجھ سے مخاطب ہے، مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ 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 چاہتا ہے، تب ہی ہم اس کتاب کو اس کی روح کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک واقعہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی فجر کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جس دن تلاوت کرنے بیٹھا اور میرے والد وہاں سے گزرے، انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، میں نے کہا تلاوت قرآن کر رہا ہوں۔ روزانہ کا ان کے والد کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ روزانہ گزرتے اور روزانہ پوچھتے۔ ایک دن علامہ اقبال نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو یہ محسوس بھی ہونا چاہیے، یعنی تمہاری آواز سے، اور تم یہ محسوس کرو کہ یہ کتاب تمہارے لیے نازل ہوئی ہے، تم سے مخاطب ہے، اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں مخاطب فرما کے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، تب ہی تم اس کتاب کی تلاوت کا صحیح طریقے سے حق ادا کر سکتے ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کو ہم عام کتاب کی طرح نہ لیں، کیونکہ جب تک ہم قرآن کو یہ نہ سمجھیں گے کہ یہ کتاب مجھ سے مخاطب ہے، تب تک وہ بات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہم اس کو اس گہرائی سے نہیں لیں گے، اس کی اہمیت ہمارے اندر جاگرز ہی نہیں ہوگی۔ اسی کو جو علامہ اقبال نے اپنا جو واقعہ بیان کیا ہے، انہوں نے اسی بات کو شعر میں کہا تھا، صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کا طالب علم ہو اور اس میں ذوق طلب نہ ہو۔ تو جب قرآن کو پڑھیں تو ذوق طلب بھی ہونی چاہیے اندر، یعنی ہمارے دل کے اندر وہ طلب، وہ تڑپ ہو کہ ہاں میں اللہ کی کتاب کو سیکھ رہی ہوں، میں اللہ کی کتاب کے بارے میں جان رہی ہوں۔ ہمیں علم نہیں حاصل کرنا ہے صرف، ہمیں عمل والا علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اس ذوق کے ساتھ تلاوت کریں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جیسے کہ جو حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے بتائی ہوں، کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ اس کتاب کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس سے اس کے پڑھنے والے کبھی اس کے پڑھنے سے سیر نہیں ہوں گے، ہر زمانے میں اس کی تفاسیر ہوتی رہیں گی اور کوئی غلط بات نہیں ہوگی. الحمدللہ قرآن کی جو تفاسیریں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کئی تفاسیر موجود ہیں اور آئندہ بھی آنے والے لوگ اس کی تفاسیر لکھتے رہیں گے اور نئی نئی باتیں اس کے سامنے آتی رہیں گی، تو اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں. تو قرآن جب ایسی کتاب ہے تو یہ اس کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کو اس احساس کے ساتھ پڑھیں، اس کو سنجیدگی سے لیں، اور اسی لیے اس کی بیسک معلومات ہونا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن کا جو لفظ ہے وہ قرآ سے نکلا ہے. دو روٹ ورڈ اس کے بتائے جاتے ہیں، دو لوگوں کی اس میں رائے ہے الگ الگ. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ قرآ سے نکلا ہے، قاف را حمزہ، جس کے معنی پڑھنا بھی ہے، یا پھر کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، جیسے کہ ہم قرآت کہتے ہیں. قرآت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پڑھنا، پیچھے چلنا. پھر قریہ سے، قاف را یا قریون سے اگر ہم اس کو لیں تو قریہ کے معنی ہوتے ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں قریہ بستی کو کہتے ہیں، تو چونکہ قریہ جو قریہ ہوتا ہے، جو بستی ہوتی ہے، اس میں چند لوگ جمع ہوتے ہیں، تو قریہ جمع کے معنی میں اگر ہم لیں تو اس میں تمام آیات کو یا تمام صورتوں کو جمع کر دیا گیا ہے. جیسے کہ قرآن میں دونوں بھی لفظ آئے ہیں، قرآن کا بھی لفظ آیا ہے، قاف را حمزہ کا، اور قاف را یا قریون کا بھی لفظ آیا ہے. تو اگر ہم دونوں الفاظ اس کو سمجھیں کہ اگر یہ قریہ سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں آیات جمع کر دی گئی ہیں، اور اگر قرآن سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے پڑھا جاتا ہے، یہ تلاوت کی جانے والی کتاب. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے نازل ہوا، ہر اعتبار سے محفوظ ہیں. نہ آرڈر میں تبدیلی ہے، نہ فقہ میں. من و ان جیسے کا ویسا نازل ہوا تھا ویسے ہی کوٹ کیا گیا ہے. الفاظ اس میں کے اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. اصل کلام لوح محفوظ میں ہے، ہمارے پاس اس کی ٹیکسٹ یعنی کاپی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے کہہ کر صحابہ کرام کے ذریعے یعنی کاتبین وحی کے ذریعے سے اس کو لکھوایا تھا. صحابہ کرام تک یہ قرآن کیسے پہنچا؟ اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان سے انہیں لکھوایا. اس کی حفاظت دو طرح سے کی گئی، حفظ کر کے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اس کو محفوظ کر لیا گیا، اور قلم کے ذریعے سے بھی جو جو نازل ہوتا جاتا تھا اس کو لکھ لیا جاتا تھا. پھر کتنے سال میں نازل ہوا؟ ہم جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا. اگر شمسی کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو 22 سال، اور اگر قمری کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو 23 سال. کس علاقے میں نازل ہوا؟ سارے کا سارا قرآن عرب کے خطے حجاز میں نازل ہوا. پھر اس کی صورتوں کو ہم دیکھتے ہیں، تقسیم کیا گیا ہے، کچھ صورتیں مدنی ہیں اور کچھ صورتیں مکی ہیں. اب کیسے معلوم ہو کہ کتنی صورتیں مکی ہیں اور کون سی صورتیں مدنی ہیں؟ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. چاہے ہجرت کے بعد، جیسے کہ ہم جانتے ہیں سورہ فتح ہے، سورہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا تھا جو کہ مکہ کے قریب کا علاقہ تھا، اور کچھ اور صورتیں ہیں جو کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ سے باہر نازل ہوئیں، مدینہ سے باہر نازل ہوئیں، لیکن ان کو چونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھیں لہٰذا انہیں مدنی ہی کہا جائے گا. اب ہم کس طرح سے پہچانیں کہ مکی صورتیں کیسے کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ تھوڑا سا ہلکا سا اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں. مکی صورتوں میں زیادہ تر کلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. کلہ کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، جیسے اکثر آخر کی جو صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، 29ویں پارے کی صورتیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کلہ کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، چونکہ مشرکین کو جو ہے دلیل کے ساتھ بات کہنی تھی، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. دوسری مکی صورتوں کی نشانی یہ ہے کہ اس میں یا ایہا الناس کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہر کوئی تو مسلمان نہیں تھا، لہذا یا ایہ الناس یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر ایک اور نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قصہ سوائے سورہ بقرہ، جہاں پر بھی آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ تقریباً 7 مرتبہ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جس میں سے 6 جگہ مکی صورتوں میں ہیں سوائے سورہ بقرہ کے۔ ایک اور چیز مکی صورتوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس میں آخرت کے تعلق سے اور توحید کے تعلق سے باتیں زیادہ بتائی گئی ہیں، توحید پر زیادہ زور دیا گیا ہے، توحید اور آخرت پر، قیامت کے بارے میں یا قیامت کے منظر کشی بھی زیادہ کی گئی ہے۔ اور تقریباً 89 صورتیں قرآن کریم کی مکی صورتیں ہیں۔ اب مدنی صورتوں کی پہچان کیسے ہو؟ مدنی صورتوں میں یا ایہا الذین آمنو زیادہ آیا ہے، پھر مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم ہے، مدنی صورتوں میں شریعت کے احکام بتائے گئے ہیں، کیونکہ اب مسلمان چونکہ قرآن سے واقف ہو چکے تھے اور جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اب ان کے لیے احکامات نازل کرنے تھے، لہذا مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ ہیں۔ پھر مدنی صورتوں کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ منافقین سے بھی خطاب ہے اس میں، یہ مدنی صورتوں کی نشانی ہے۔ ایک اور نشانی ہے کہ یا ایہا الذین آمنو کہہ کر خطاب زیادہ کیا گیا ہے، اور مدنی صورتیں تقریباً 25 ہیں، 25 مدنی صورتیں ہیں، تو ٹوٹل قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام سے کہہ دیتے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اسے فلاں صورت میں ڈال دو، اسی وقت اس کو اس فلاں صورت میں ڈال دیا جاتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو قرآن حفظ کیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ حفظ کیا جو کہ اللہ کے رسول نے جو ترتیب انہیں بتائی تھی۔ کہیں انہوں نے کوئی کچھ سورہ بقرہ کی کچھ صورتیں جو کہ بہت آخر میں نازل ہوئیں لیکن اس کو وہاں ڈال دیا گیا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں آیت دین کے بعد والی جو آیت ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ آخری آیت نزول کے اعتبار سے، اور سورہ بقرہ مدنی صورت ہے تو کچھ حصہ سورہ بقرہ کا بہت شروع میں نازل ہو گیا تھا مدینہ کی ہجرت کے اور کچھ آخر میں نازل ہوا، لیکن اس کو سورہ بقرہ میں رکھا گیا اور صحابہ کرام نے اسی ترتیب سے قرآن کو حفظ کیا اور اسی ترتیب سے اس کو لکھا بھی۔ دراصل یہ ترتیب اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے کروائی تھی، صحابہ کرام کا اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس کے بارے میں ایک اور چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو دو آیات ہیں وہ ایسی ہیں جو زمین پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ آسمان پر معراج کے موقع پر اس کا نزول ہوا جو آپ کو بطور تحفہ دی گئی۔ معراج کے موقع پر آپ کو 3 تحفے دیے گئے تھے، ایک نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اور یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ جو شرک نہیں کرے گا امت مسلمہ میں سے بالآخر اسے بخش دیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کس زمانے میں نازل ہوا، کن لوگوں پر نازل ہوا۔ یہ وہ عرصہ تھا یا یہ وہ وقت تھا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ عرب کا معاشرہ انتہائی طور پر شرک میں اور ظلم اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا یہ مبارک کلام اپنے رسول پر نازل فرمائے۔ لہٰذا جب اللہ کے رسول کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اس وقت غار حرا میں فرشتہ جبریل امین کے ذریعے سے اس قرآن کی ابتدائی وہ 5 آیتیں نازل کی گئیں جو ہم سب جانتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد عربی ہی زبان کو کیوں منتخب کیا گیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں نا قرآن عربی میں ہے، تو کیوں اس زبان کا انتخاب کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس وقت رومن بھی بہت بڑی قوم تھی، رومن امپائر بہت مشہور تھی، اور ایران بھی بہت جو ہے اس وقت بڑی ایک طاقت مانی جاتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصاً عربی زبان کو اس لیے پسند کیا کہ عربی بہت ہی فصیح اور بلیغ زبان ہے، ایک ہی لفظ میں کئی کئی معنی اس کے پنہاں ہوتے ہیں۔ قریش، خاص طور سے قریش، قریش کی زبان میں نازل ہوا. کیوں؟ کیونکہ قریش جو عربی بولا کرتے تھے وہ بہت فصیح اور بلیغ زبان تھی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں نا، اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ جب اگر کوئی بچے پیدا ہوتے تو انہیں دودھ پلانے کی غرض سے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی دیہاتوں میں بھیجنے کی کہ وہاں کی خوشگوار فضا میں پل بڑھ کر بچے صحت مند اور تندرست رہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں بہت فصیح اور بلیغ عربی بولی جاتی تھی جو بہت بہترین تھی اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر بھی تھی. اسی لیے اس وقت کے لوگ اپنے بچوں کو ان دیہاتوں یا قصبوں میں بھیج دیا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ دراصل فصاحت کی معراج ہے. عرب کے لوگ اپنی زبان پر بہت زیادہ نازاں تھے. انہیں معلوم تھا کہ عربی زبان کی طرح کوئی اور لینگویج نہیں ہے، اسی لیے وہ عربی کے علاوہ دوسری جو زبانیں تھیں ان کو وہ لوگ اجمی کہتے تھے، اور اجمی کے معنی ہے گونگا، ڈم جسے ہم کہتے ہیں، جنہیں کچھ بولنا نہ آتا ہو. تو وہ عربی کو بہت ہی فصیح اور بلیغ زبان سمجھتے تھے، اور واقعی میں عربی ایسی ہی زبان ہے. اس قرآن میں الفاظ کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے جیسے کوئی جوہری قیمتی پتھر کو برابر سیٹ کرتا ہے نگینوں کی طرح. پھر اس کتاب میں، اس کی تلاوت میں ایک ردھم ہے جو ہماری فطرت سے ہم آہنگ ہے، جو ہماری فطرت کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے کہ یہاں پر یہی لفظ آنا چاہیے تھا. اگر ہم سورہ مریم کی تلاوت کریں، آپ خود محسوس کریں گی، اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عربی سے کچھ واقفیت ہے تو آپ محسوس کریں گی کہ اتنا بہترین، جیسے ہم اردو میں جس کو ردیف اور قافیہ کہتے ہیں ملانا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بہترین الفاظ، یعنی اس سے بہتر کوئی الفاظ وہاں ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور معنی بھی اس کے ویسے بہترین جو وہاں آنے چاہیے تھے. اور مکمل سورے میں تقریباً ایک جیسے الفاظ آخر جہاں آیت ختم ہونے استعمال کیے گئے ہیں. آپ ضرور سورہ مریم پڑھ کر اس کا تجربہ کریے گا. پھر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے جن کا نام لبید تھا، اور یہ بہت ہی مشہور شاعر تھے. جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے شاعری چھوڑ دی. ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اے لبید، آپ نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے جواب دیا، وہ جواب سننے کے قابل ہے. انہوں نے کہا، ابعاد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شعر یا شاعری بچ سکتی ہے، یا کوئی شعر و شاعری کر سکتا ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا فصیح اور بلیغ جو ہے زبان استعمال کی گئی ہے. دوسری بات، اگر کوئی نان مسلم بھی ہے لیکن اگر اس کو عربی لٹریچر پڑھنا ہے تو اسے قرآن کی کتاب ایز اے لٹریچر کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی بہترین ادب اس میں استعمال کیا گیا ہے. پھر عربی میں ہم نے ابھی سوال کیا تھا کہ عربی میں ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو منتخب کیا، تو ایک لفظ سے، ایک مادے سے، جیسے آپ نے پہلے لیکچر میں سنا ہوگا کہ عربی جو ہے زیادہ تر اس کے جو الفاظ ہیں تھری لیٹر پر مشتمل روٹ ورڈ سے بنتے ہیں، تو اسی مادے سے، اسی روٹ ورڈ سے تقریباً 600 الفاظ بن سکتے ہیں، اور ہر لفظ کا بنیادی معنی وہی ہوگا. اسی لیے اگر ہم روٹ ورڈ یاد کرتے ہیں تو قرآن میں جتنی دفعہ بھی وہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں یا شیپ بدل بدل کر آئے ہیں، تو اگر روٹ یاد ہوگا اور بیسک اس کے معنی معلوم ہوں گے تو ہم اس کے معنی تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. دنیا کی کسی بھی زبان میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. اللہ نے اپنے کلام کے لیے اسی زبان کو منتخب کیا تو کچھ نہ کچھ خوبی تو اس میں ہوگی نا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اس زبان کو. پھر آپ دیکھیں کہ صرف تلوار کے لیے، ہم اردو میں تلوار کو کیا کہتے ہیں؟ تلوار کہتے ہیں، شمشیر کہتے ہیں، اور سیف کہتے ہیں. مجھے تو میری نظر سے تو نہیں گزرے، ہو سکتا کسی کی نظر سے اور الفاظ بھی گزرے ہوں، لیکن مجھے تو یہ تین ہی لفظ ملے ہیں تلوار کے لیے. انگلش میں بھی زیادہ سے زیادہ دو لفظ ہیں، لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صرف تلوار کے لیے عربی زبان میں کتنے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ جی 5000 لفظ. 5000 لفظ صرف تلوار کے لیے ہے عربی زبان میں. یہ اس کی وسعت ہے اس زبان کی. پھر عربی کو عربی میں, اگر ہم قرآن کو عربی میں ہی سمجھنے لگے, جب ہم ایک دفعہ ترجمے سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہم کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں رہتی, ہم اس کے محتاج نہیں ہوتے, بلکہ 90% الفاظ الحمدللہ ہم خود سے سمجھ کر پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام دراصل ایک معجزہ ہے. اس کے الفاظ یونیک ہیں, اسے کوئی ٹرانسلیٹ بھلا کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ کیا کسی انسان میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو ٹرانسلیٹ کرے؟ لہٰذا اسی لیے اس کے ترجمے کو ترجمانی کہتے ہیں, کہ ترجمہ تو کوئی نہیں کر سکتا. ہاں ترجمانی ہم کر سکتے ہیں کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ جو دوسری لینگویجز میں بن سکتے ہیں, اس لیے اس کی ترجمانی کی جا سکتی ہے. یہ ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں دراصل یہ ترجمانی ہی ہے. جیسے اکثر جو ہے ایک مثال کے طور پر کچھ اردو کے الفاظ ایسے ہوں گے جو ہم روزانہ اردو بولتے ہیں, اس کو ہم ایگزیکٹ انگلش میں نہیں ٹرانسلیٹ کر سکتے. جو مدعا ہم اردو میں بیان کرنا چاہیں گے اور جس طریقے سے ہم بیان کرنا چاہیں گے, جو مدلل انداز سے ہم بیان کرنا چاہیں گے, اردو جاننے والے اس کو اردو میں ہی کہیں گے, انگلش میں وہ بات نہیں آئے گی. جیسے ایک شعر ہمیشہ کہا جاتا ہے, ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اب اگر آپ اس شعر کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے قرآن کا بھی ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا, ہاں ترجمانی کی جا سکتی ہے. پھر قرآن جو ہے وہ عربی میں ہی قرآن ہے. اگر اس کا ترجمہ, صرف ترجمہ جو ہے لکھ کر کوئی چھاپ دے اس کتاب کو اور اس کو قرآن کہے تو وہ قرآن نہیں ہوگا. جیسے کہ بائبل ہے. اب بائبل جو تورات جو ہے وہ دوسری زبانوں میں بھی بائبل اور تورات ہی کہلائیں گی وہ کتابیں, لیکن قرآن کا ٹرانسلیشن قرآن ہی کہلائے گا. قرآن صرف عربی میں ہی قرآن ہے. پھر ایک اور سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے عرب کا علاقہ اور عرب کے لوگوں کو کیوں منتخب فرمایا؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں عرب ریگستان کو کہتے ہیں, صحرا کو کہتے ہیں. اب یہ جو ہے عرب کا جو علاقہ تھا, یہ اس علاقے کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قدرت میں خود کی. کسی نے ضروری نہیں سمجھا کہ یہاں پر حملہ کرے. عرب قوم کبھی مفتوح نہیں ہوئے, کبھی غلام نہیں رہے, اس لیے ان میں غلام قوموں کی برائیاں نہیں تھیں. ہم جانتے ہیں نا غلام قوموں میں کیا کیا کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, جھوٹ, بزدلی, احساس کمتری, دورخپن, چاپلوسی, یہ چیزیں عربوں کے اندر نہیں تھیں. کھرے تھے, غداری بھی غلام قوموں میں عام ہو جاتی ہے, ان میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں عربوں میں. جیسے کہ بنی اسرائیل کا جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل میں جو زیادہ خرابیاں عام ہوئی تھیں وہ چونکہ وہ غلام بن گئے تھے, اس بنا پر ان میں خرابیاں عام ہو گئیں. تو عرب کبھی مفتو نہیں ہوئے تھے, کبھی غلام نہیں بنے تھے, کھرے تھے اور جفاکش تھے. ایک بہت بڑی خرابی جو تھی ان میں, وہ شرک کی خرابی تھی, اور اسی کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں عام ہو گئی تھیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے مین جو ان کی, جو اصل ان کی خرابی تھی, اصل جہاں سے ان کی خرابی شروع ہوتی تھی, اس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا, اور جب شرک ختم کر دیا گیا تو ساری برائیاں خود بخود ختم ہو گئیں اور صحابہ کرام بالکل نکھر کر سامنے آ گئے. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے صحابہ کرام کی زندگیاں بدل دیں. کیا تھے وہ اسلام سے پہلے اور کیا ہو گئے؟ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. یعنی اگر ہم اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو بدلنا چاہتے ہیں, بہترین سے بہترین اپنی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں قرآن کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا, قرآن میں ہی غوطزن ہونا پڑے گا. عربوں کی ایک خوبی اور یہ بھی تھی کہ بہت جفاکش تھے, بہت زیادہ محنت کرنے والے تھے, ٹف لائف کے عادی تھے. دولت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ عیش پسند نہیں ہوئے تھے, کاہل بھی نہیں تھے، سست نہیں تھے، دوسری قوموں سے بہت زیادہ ان کا انٹریکشن نہیں ہوا تھا، بہت زیادہ دوسری قوموں سے ملے جلے نہیں تھے، اس لیے دوسری قوموں کی چھاپ بھی ان پر نہیں پڑی تھی، اور پھر بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسی لیے منطقی اور فلسفی بحثیں نہیں کی۔ قرآن جب نازل ہوا فوراً ایمان لے آئے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو رومن اور ایرانیوں پر بھی یہ قرآن کو نازل کر سکتا تھا۔ کبھی اللہ کے رسول سے یہ سوال نہیں کیا کہ کب کریں، کیوں کریں، کیا کریں اور کیسے کریں۔ بہت زیادہ انٹلیکچوئل نہیں تھے، ہر بات کو ایز اٹ از قبول کر لیتے تھے، قدرت سے بھی بہت زیادہ قریب تھے، اسی لیے منطقی اور فلسفی بحث اس میں انہوں نے نہیں کی کہ جب حروف مقطعات آئے الف لام میم تو اس کو ویسے ہی لے لیا، اس کے ترجمے میں اور اس کے تفسیر میں نہیں پڑے رہے۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو ہم ضرور پہلے کہتے کہ نہیں، اللہ کے رسول پہلے یہ الف لام میم کا مطلب بتائیے، تب ہم آگے بڑھیں گے۔ نہیں، عرب کبھی صحابہ کرام نے یہ سوال اللہ کے رسول سے نہیں کیا، جیسا قرآن نازل ہوتا تھا اس کو ایز اٹ از لے لیا کرتے تھے۔ بہت زیادہ آسائشیں نہیں تھی، اسی لیے قدرت سے بہت زیادہ قریب تھے، فطرت سے بہت زیادہ قریب تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جیسے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات اولی الالباب۔ پھر جیسے کہ اونٹوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آخری صورتوں میں اِلَى الْإِبْنِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے۔ تو چونکہ یہ لوگ فطرت سے قریب تھے، تعیش پسند نہیں تھے، ایک فطری زندگی گزار رہے تھے، تو لہٰذا فوراً ان کی بات ہر چیز سمجھ میں آ جاتی تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے ہو گئی ہے، فلیٹ لائف ہو گئی ہے، کئی کئی دن گزر جاتے ہیں ہم آسمان نہیں دیکھتے، اسپیشل ہم کو تازی فریش گھاس پر چلنے کے لیے ہمیں پکنک کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے یہ جو ایکسٹرا چیزیں اپنے اوپر لاد دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں، تو اسی وجہ سے آج وہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بہتر طریقے سے، جیسے کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آئی تھی۔ ان لوگوں کے اوپر سویلائزیشن کے ملمی نہیں چڑھے تھے، صرف اسی علم سے دلچسپی رکھتے تھے جو عمل کرنے میں مدد دے، کبھی کسی لفظ کی تعویل نہیں مانگی یا تعویل میں نہیں لگ گئے۔ پھر قرآن جو ہے اس کا جو انداز ہے وہ شعری نہیں ہے، ہاں کچھ مکی آیتوں میں شاعری کی جھلک ہمیں ملتی ہے، لیکن قرآن کا پورا انداز شعر و شاعری والا نہیں ہے، اس کا انداز خطبے والا ہے، یعنی خطیبانہ انداز ہے۔ ایک مکی صورتوں میں خطیبانہ انداز ہی ملتا ہے اور تھوڑی سی شاعری کی جھلک ملتی ہے، اور مدنی صورتوں میں ایک تقریر کا سا انداز ہے۔ یہ کتاب انسانی ذہن کے سوچ سے بہت الگ، یعنی انسان اس کی وسعتوں کو نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ پھر جیسے کہ جو انسانی کتابیں ہوتی ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہاں یہ کتاب ہمارے رب کی طرف سے، تو لہٰذا ہم اس کو لائٹ لے لیتے ہیں، لیکن اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے، لہٰذا ہم اس کو اسی احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک ہی ٹاپک نہیں بیان کیا گیا، ایک ہی چیپٹر میں، ایک ہی سورے میں ایک ٹاپک نہیں ہوا ہے، بلکہ وہی چیپٹر کبھی کبھی ریپیٹ بھی ہوا ہے اور اس کے موضوعات بھی ریپیٹ ہوئے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، تو یہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، پھر اس وقت حالات حاضرہ کی بات آ جائیں گی۔ تو اور دنیاوی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے تو اس میں اسی ٹاپک کے تحت، اسی عنوان کے تحت ساری چیزیں اس میں شامل کر دی جاتی ہیں، لیکن قرآن کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی ذہن کو اپروچ کرتا ہے، یہ انسان کے لیے نازل ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان کا ذہن اور انسان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ابھی کچھ ہوتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں، کچھ پل، کچھ لمحوں میں وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ ہم کوئی چیز کو دیکھتے ہیں اور سوچ جاتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہے، پھر وہ سوچتے سوچتے ہماری سوچ کہیں اور چلی جاتی ہے، ابھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ابھی پل میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے اجمل حسن صاحبہ نے بہت اچھی مثال دی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم اس فین کو دیکھیں جو چل رہا ہے، اب اس فین کو اگر میں دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں یہ آئے گا کہ کتنا اچھا فین ہے, بہت اچھی کمپنی کا ہے, میں بھی اپنے گھر میں یہی والا فین لگواؤں گی. اب اگر آپ دیکھ رہی ہیں اس فین کو, آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے اچھا کتنا صاف ستھرا فین ہے, میرے گھر کے فین پر تو بہت زیادہ ڈسٹ ہو گئی ہے, اب یہاں سے جاتے سے ہی میں اپنے فین کو صاف کروں گی. تو آپ دیکھیں کہ یہ مختلف سوچ ہے, دو لوگوں نے مختلف چیزیں سوچی ہیں ایک ہی چیز کو دیکھتے ہوئے. تو اسی طرح سے قرآن میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو انسانی ذہن کو جو ہے وہ اپیل کرتا ہے کہ ابھی ایک ٹاپک چل رہا تھا پھر فوراً دوسرا ٹاپک آ گیا, کبھی کبھی ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا گیا. اب عام کتاب میں اگر ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو ہم اس کو اس کتاب کا عیب سمجھتے ہیں, لیکن قرآن میں اسی کو ریپیٹ کیا گیا ہے, لیکن اسے پڑھنے سے ہم کبھی بور نہیں ہوتے, بلکہ ہمیں وہ چیز ایسا لگتی بھی نہیں, محسوس بھی نہیں ہوتی کہ یہ ٹاپک دوسرا چینج ہو گیا ہے. دراصل یہ انسان کے ذہن کو اپیل کرتا ہے. پھر اس کی جو ترتیب ہے, یعنی جو کمپائلیشن ہے, اس کو تقسیم جو کیا گیا ہے وہ صورتوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, اور یہ ترتیب, صورتوں کی ترتیب دراصل یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھی کہ اس کو 114 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا. یہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم تھی. بعد میں صحابہ کرام نے اپنے پڑھنے کے لیے 7 منزلوں میں اس کو تقسیم کر لیا تھا کہ ان کی سہولت کے لیے کہ 7 دن میں قرآن کریم کی تلاوت ان کے مکمل ہو جائے. اس کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے وہ آیت ہے, اور سب سے چھوٹی آیت جو ہے وہ مدہامتان ہے. اس کی سب سے بڑی آیت آیت دین ہے, یعنی طویل آیت اس کو ہم کہیں گے لمبائی کے اعتبار سے, سورہ بقرہ کی جو آیت ہے آیت دین. اور اس کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اور یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ کون سی آیت عظمت والی ہے. اور اس کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے, مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, کسی اور نے نہیں کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں آیا ہے, اور اللہ کے رسول نے لکھوایا تھا, لہٰذا اس کو ویسے ہی لکھا گیا سوائے سورہ توبہ کے. اب سورہ توبہ میں کیوں نہیں لکھوائی, یہ اللہ کے رسول, یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی ترتیب میں کسی بھی طرح سے کوئی تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں ہوا. جیسے اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے لکھوائی تھی, ویسے کا ویسا آج تک موجود ہے. سورت جو ہم جانتے ہیں کہ سورت کے معنی ہوتے ہیں, شہر پناہ کو بھی کہا جاتا ہے, فصیل کو کہا جاتا ہے, مرتبہ یا فضیلت. ہر سورت معنی اور حکمت کا شہر بن گئی. سورت کی عظمت کہ انسان اپنے لیے یہ جو ہے وہ نہ کر لے کہ کچھ سورتوں کو اپنے لیے یہ بنا لے کہ یہ عظیم سورتیں ہیں لہٰذا بس ہم روزانہ اسی کی تلاوت کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دوسری سورتوں کو اہمیت نہیں دے رہے. جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ کچھ سمجھا جانے لگا کہ پن سورہ جو ہوتا ہے اس میں بس سورہ یاسین ہے, سورہ رحمان ہے, سورہ واقعہ ہے, بس ان سورتوں کو تلاوت کر لیا جائے. نہیں, یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہوں گی کہ ہم صرف اس کی چند سورتوں کو لے لیں برکت کے لیے, یا پھر جو ہے اس کو ہم عظیم سمجھ لیں. نہیں, جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ ایک الگ بات ہے, کہ جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ سورہ ملک روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اس سے بھی سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو, ایک اس میں سورہ الف لام میم سجدہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ اسے بھی روزانہ رات میں پڑھا کرو. تو یہ چند سورتیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن روزانہ تلاوت کا معمول صرف اس پن سورے سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے. پورا کا پورا قرآن اپنی جگہ ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. پھر قرآن کس لیے آیا ہے؟ یہ دراصل ہمیں سکھانے کے لیے, ہماری تعلیم کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا نا کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں وہ کچھ سکھائے جو تم نہیں جانتے تھے, تمہارا تزکیہ کرے اور تمہیں اس قرآن کی تعلیم دے. تو لہٰذا یہ قرآن ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے فتنے ہوئے. جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, فتنہ ارتداد ہوا, زکوٰۃ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی اسی دور میں ایک کام بہت اہم ہوا، اور وہ تھا اس قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا، اور اس کی طرف توجہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اے امیر المومنین، مجھے یہ ڈر ہے جب ایک دفعہ جنگ کے موقع پر اس جنگ میں کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے جو کہ حفاظ قرآن بھی تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قرآن لوگوں کے سینوں سے ختم نہ ہو جائے، تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک جگہ اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں قرآن کو۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، میرا دل نہیں مانتا، کیونکہ یہ کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو اسے ہم کیسے کریں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اس بات پر میرا شرح صدر ہو گیا۔ اور ہم دیکھیں کہ شرح صدر کیوں ہوا، کیونکہ جب تک جس کام کے لیے شرح صدر نہ ہو، دل کا اطمینان نہ ہو، وہ کام میں پھر ہمیشہ کھٹک باقی رہتی ہے دل میں، اور انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کام کہیں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو جب شرح صدر ہو گیا تو اس کے بعد ابوبکر صدیق نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کاتبین وحی میں سے ایک صحابی تھے، ان کو بلوایا اور ان سے یہی بات کہی، یہاں تک کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق مجھے بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ میرا بھی شرح صدر ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے، ان صحابہ کرام نے یہ کام کیا کہ ایک ٹیم بنائی، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے والے تھے۔ اب اس وقت ان لوگوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بہترین کسی چیز کو، اگر کسی چیز کی گواہی چاہیے، کسی چیز کو لکھوانا ہے، تو اس سے بہترین تجویز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جو طریقہ کار ان لوگوں نے اپنایا وہ یہ تھا کہ ہر جگہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے بھی پاس جہاں کہیں بھی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے وہ اسے لے آئے، اور جو قرآن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھا ہوا تھا، چونکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل اللہ کے رسول کے پڑوس ہی میں رہتے تھے، لہٰذا ہمیشہ اللہ کے رسول انہیں کو بلا لیا کرتے تھے، ان سے قرآن لکھوا لیا کرتے تھے۔ ویسے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے قرآن لکھا، لیکن ان کا زیادہ اس میں پارٹ تھا۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس لکھے ہوئے قرآن کو دیکھتے، پھر جو صحابی آتے وہ اپنا جو ہے حفظ کیا ہوا یا لکھا ہوا قرآن بتاتے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کرتے، اور ساتھ میں وہ صحابی دو گواہوں کو اور لاتے مزید، اور وہ دو گواہ یہ گواہی دیتے کہ ہم نے اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کی گواہی ہو گئی، جو لکھنے والے تھے ان کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک الگ ہی رعب اور دبدبہ تھا، ان کے سامنے کوئی غلط بیان سے کام لے ہی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا ان سب نے اس طرح سے کام کیا کہ آیت لائی جاتی، دو گواہ ساتھ ہوتے، پھر جو لکھا ہوا ٹیکسٹ تھا اس سے اس کو ٹیلی کیا جاتا، اور پھر جب کہا جاتا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ وہی والی آیت ہے، اس وقت اس کو اوکے کر دیا جاتا۔ اس طرح سے قرآن کا کمپائلیشن ہوا، انہیں قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اور چونکہ اس زمانے میں کاغذ تو نہیں تھے، نہ ہی پرنٹنگ کا اتنا بہت زیادہ وہ تھا، یعنی پرنٹنگ عام تھی، تو کسی کے پاس اونٹوں کی کھال پر لکھا ہوا تھا، یا جو اونٹ کی شانے کی جو ہڈی ہوتی ہے بہت چوڑی ہوتی ہے اس پر لکھا تھا، کسی کے پاس درخت کی چھالوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ تختیوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ پتھروں پر لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے قرآن جو ہے یہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، اس کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ترتیب دے کر اس کو پھر جو ہے ایک جگہ جمع کیا گیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک یہ تمام لکھا ہوا قرآن ان کے پاس موجود تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ام المومنین بھی تھیں، ان کے پاس رکھوایا گیا، اور چونکہ اس زمانے میں کوئی بک شیلف وغیرہ تو نہیں تھی، ان ساری چیزوں کو ایک جو سیک ہوتا ہے اس میں رکھ دیا گیا، ایک بڑے سے تھیلے میں، اور اس کو ان کے گھر میں رکھ دیا گیا تھا۔ جب جس کا دل چاہتا وہ آتا اور ان سے پوچھتا، تو اس وقت اس کو وہ قرآن بتا دیا جاتا تھا۔ اس طرح پہلی دفعہ قرآن ایک جلد میں ماسٹر کاپی کے طور پر تیار ہو گیا، اور اسے جمع بین الدفتین بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو پھر
تمام صحابہ کرام یہ بات کے آنے والے لوگ دیکھتے رہے اور اسی سے دوسری کاپیز تیار کی گئی۔ پھر اس زمانے میں جب لکھا گیا تھا تو اس میں کوئی اعراب نہیں تھے، یعنی ذیل زبر پیش نہیں تھے، کیونکہ عرب لوگ اپنی زبان کو بغیر نقطوں کے اور بغیر اعراب کے پڑھ لیا کرتے تھے، جیسے کہ ہم اردو پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اردو میں ہر جگہ زیر زبر نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی ہم صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے عرب لوگ بھی بغیر اعراب کے قرآن کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اب ایسا ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، یعنی ابو بکر صدیق کا دور گزرا، پھر عثمان جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت اسلام جو ہے عرب سے نکل کر عجم میں اور بہت سے ایسے علاقوں میں پہنچ گیا تھا جہاں کے لوگوں کی زبان عربی نہیں تھی بلکہ کوئی اور لینگویج تھی۔ اب وہ لوگ تو جو ہے اس کو بغیر نقطوں اور بغیر اعراب کے نہیں پڑھ سکتے تھے، لہٰذا قرآت میں اختلاف ہونے لگا۔ کہیں پر اگر پیش تھا تو کسی نے اس کو زبر پڑھ لیا، اور کہیں پر زیر یا زبر تھا تو کسی نے اس کو پیش پڑھ لیا۔ اب اس بنا پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ کافی مسائل آگے پیدا ہونے لگے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان پر گئے ہوئے تھے کسی جنگ میں، جہاد پر، تو آپ نے وہاں دیکھا کہ لوگ قرآتوں پر لڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کل تھا، کاف لام کل، چھوٹا جو کاف ہوتا ہے، کسی نے اس کو بڑے قاف کے ساتھ پڑھ لیا۔ تو اس طرح سے قرآت پر جو اختلاف ہو رہا تھا وہ فوراً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو کہ اس وقت امیر المومنین تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو بہت تھوڑا سا فرق ہے قل اور کل میں، جو دو نقطوں کے ساتھ قل لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہو۔ اب جو ہے اور کاف لام لام والا کل جو ہے چھوٹے کاف والا، اس کا مطلب ہے کھالو۔ تو آپ دیکھیں کہ بظاہر پڑھنے میں بہت چھوٹا سا فرق ہے لیکن معنوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح سے اس زمانے میں ایسا تھا کہ کچھ الفاظ، جیسے کہ آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا تو وہ جو ہے کئی طریقوں سے نازل کیا، یعنی اس وقت تک کہ اس کی کئی قرائتیں جائز تھیں۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک جگہ کسی کی قرآت سنی تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً ان کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول کے سامنے لے گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ کسی اور طریقے پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تم سناؤ۔ جب وہ صحابی نے قرآن سنایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں قرآن ایسے بھی نازل ہوا ہے، اس کو اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو قرآت الگ طریقے سے کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی سناؤ۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے بھی صحیح پڑھا۔ تو اس کا مطلب ہے مختلف طریقے رائج تھے، جو کہ سات قسم کے طریقے تھے، لوگوں کی سہولت کی وجہ سے اور ان کی جو قبائلی لینگویج، ان کی جو قبائلی زبان تھی، جس کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی لفظ ان سے وہ نہیں بن پڑتا تھا، نہیں نکلتا تھا ان کی زبان سے، اسی لیے قرآن کو مختلف طریقوں سے قرآت کرنے کی اجازت تھی۔ لیکن اب آگے چل کر کیا ہونے لگا کہ وہ اس میں اختلافات ہونے لگے، اسی لیے یعنی اس کے ڈکٹیشن میں اختلاف ہوا۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو قریش کے رسم الخط میں لکھا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا اسی طریقے پر اس کو لکھا گیا۔ مثال کے طور پر مالک ہے، اب مالک جو لکھا جاتا ہے میم الف لام کاف سے بھی لکھا جائے گا اور میم پر کھڑا زبر لگا کے بھی لکھا جائے گا۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے میم پر اگر کھڑا زبر لگایا گیا ہے تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے کہیں ایسا لکھا گیا کہ الف لگا کر لکھا گیا اور کہیں پر صرف کھڑا زبر لگایا گیا، تو یہ بھی جو ہے جو لکھنے کا جو طریقہ تھا، جو مختلف طریقہ تھا، تو اس میں قریش کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ انگلش میں ہم ایروپلین لکھتے ہیں، اب ایروپلین جو ہے اے آئی آر ای سے بھی لکھا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو اے ای آر او سے بھی لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے کلر کی جو اسپیلنگ ہے، سی او ایل او آر بھی کلر کی اسپیلنگ ہوتی ہے، سی او ایل او یو آر بھی کلر کی اسپیلنگ ہوتی ہے، دونوں صحیح ہیں لیکن اسپیلنگ کا ہلکا سا فرق ہے۔ تو اسی طرح سے چونکہ یہ اللہ کی کتاب تھی، اس میں یہ اختلاف نہ ہو، اس نے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو ایک ہی ٹیکسٹ پر لکھا جائے، یعنی اس کے سارے لکھنے کے طریقے ایک جیسے ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کو کبھی خود سے نہیں لکھا جا سکتا، اس کو آپ کو کاپی ہی کرنی ہوگی، اس کو آپ کو نقل کرنا ہوگا، کیونکہ جو زیر زبر جو اعراب لگائے گئے ہیں اس کو اسی طریقے سے لگائے جائیں گے جیسا کہ اس زمانے میں لگوائے گئے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں صحابہ کرام کو جمع کیا جو پہلے اس کمیٹی میں تھے، اور پھر ان سے مشورہ کر کے اس بات یہ بات طے پائی کہ قرآن کو جو ہے ایک ٹیکسٹ پر ہم لکھتے ہیں، اور اس ٹیکسٹ پر لکھنے کے بعد اس کی سات کاپی کروائی گئی تاکہ ہر جگہ ایک ہی جیسا قرآن کا نسخہ موجود ہو اور سب اسی کے مطابق تلاوت کریں۔ تو سات نسخے لکھوائے گئے ایک ہی ٹیکسٹ کے، اور اس کو سات بڑے بڑے اسٹیٹس میں بھیج دیا گیا، اس لیے تاکہ قرآن کی تلاوت میں کوئی غلطی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ابو الاسود دولی نے اس میں نقطے اور اعراب لگوائے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو غیر عربی جاننے والے تھے، ان کو وہ نقطے اور اعراب کے بغیر اسے پڑھ نہیں سکتے تھے، اسی لیے اس میں نقطے اور اعراب لگوائے گئے۔ اور پھر جو ہے اس کی جو اس کو جو تقسیم کیا گیا، اس کی جو پاروں کی تقسیم ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پاروں کو کس نے تقسیم کیا اور اس میں رکو بھی کس نے لگوائے۔ پاروں کی تقسیم ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پیج گن کر اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا ہو، اور شاید یہ اس لیے ہوا کہ اب لوگ لائف جو ہے تھوڑی بزی ہو گئی تھی، لوگ اس نے زیادہ قرآن کے لیے وقت نہیں دے پا رہے تھے، ہو سکتا تو اس بنا پر جو صحابہ کرام 7 دن میں قرآن کی تلاوت کمپلیٹ کیا کرتے تھے اب اس کو 30 دن میں کر دیا گیا کہ 30 دن میں انسان قرآن ختم کر لے۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ یہ پاروں کی ترتیب جو ہے وہ کچھ ایسی نہیں ہے کہ مطلب نہیں کچھ موضوع کے لحاظ سے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل کسی نے جو ہے پیج گن کر اس کو الگ کیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ ہجر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیت ادھر آئی ہے اور باقی کی پوری سورت دوسرے پارے میں ہے، تو یہ صرف جو ہے 30 دنوں میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے رکوعوں کی تقسیم جو ہے وہ بھی، چونکہ اب جو غیر عرب لوگ نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے تب انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں رکیں اور کہاں جو ہے آیت ختم کریں ایک رکعت میں، تو اس لیے رکوع بنا دیے گئے، اور ایک رکوع جو ہے وہ ایک ٹاپک میں کمپلیٹ ہوتا، یعنی جہاں ایک موضوع ختم ہو گیا تو وہاں پر ایک رکوع بنا دیا گیا، اس طرح سے اس کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو یہ قرآن کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب جیسے جیسے آگے ضرورت پڑے گی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ مزید اس کے بارے میں جانتے چلے جائیں گے، اور اس کے لیے اسپیشل جو ایک کورس رکھا گیا ہے، جب کبھی موقع ملے تو آپ وہ کورس کریے گا جس کا نام علوم القرآن ہوگا، اور اس میں علوم القرآن سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھائی جائے گی۔ تقریباً 3 کتابیں ہیں، ایک ہے محاضرات قرآنی ڈاکٹر محمود احمد غازی کی، ایک ڈاکٹر ادریس زبیر کی کتاب ہے قرآن کریم اور اس کے چند مباحث، اور ایک علوم القرآن کے نام سے کتاب ہے جو ڈاکٹر صبح صالحی کی کتاب ہے، اردو میں ٹرانسلیشن اس کا موجود ہے۔ انشاءاللہ ان کتابوں کے ذریعے سے ہم اس علوم القرآن کو مزید تفصیل سے جانیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔